الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وقال عز وجل كما ورد في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين يا رب العالمين. محترم حضرات معزز خواتین, اللہ کا شکر ہے ان خطبات جمعہ میں پچھلے جمعے سے جو موضوع جس کا آغاز ہوا وہ اسلام کا معاشرتی نظام ہے. آج انشاءاللہ جس موضوع پر بات کی جائے گی معاشرتی زندگی کے حوالے سے وہ آئلی زندگی ہے, خاندانی زندگی, فیملی لائف. لیکن اس سے پہلے کہ اسلام کے آئلی اور خاندانی زندگی سے متعلق احکامات میں خاص طور پر شوہر اور بیوی کے درمیان حقوق اور فرائض کی جو تفصیلات اللہ پاک نے بیان کی ہے وہ بیان کریں, ایک بہت اہم نقطہ جس طرف توجہ ہونی چاہیے وہ پہلے بیان کر لیتے ہیں. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے, اور نظام زندگی ہونے کی حیثیت میں زندگی کے تمام غصوں سے متعلق مکمل ہدایات دیتا. لہذا اسلام دین ہے, اور تکمیل ہوئی اس دین کی جناب نبی کریم پر صلی اللہ علیہ وسلم, الیوم اکملت لکم دینکم. لہذا یہ جو دین ہوتا ہے جس کو ایک نظام یا سسٹم کے طور پر بیان کیا جائے, وہ انفرادیت سے لے کر اجتماعیت تک تمام زندگی کو غصوں سے متعلق ہدایات دیتا. کرسچینٹی ایک ریلیجن ہے, لہذا اس میں خاندانی زندگی کی تفصیلات, معاشرہ, معاشرت, سیاست, معیشت, اس کی تفصیلات موجود ہی نہیں ہیں, بھی تو بہت ریئر سطحی سی ہیں. اسلام الحمدللہ ہمیں جہاں عقائد, عبادات اور رسومات کا ایک بڑا زبردست تصور دیتا ہے, وہاں خاص طور پر امفیسائز کرتا ہے فیملی لائف پر, خاندانی زندگی پر, آئلی زندگی پر. پچھلی مرتبہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ آئلی زندگی، خاندانی زندگی معاشرت کی بنیاد ہے. جیسے عمارت بنتی ہے اینٹوں سے، بلاک سے، اسی طرح معاشرہ بنتا ہے خاندانوں سے، فیملی سے. لہذا خاندان جتنا مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، خاندان والوں میں للہیت زیادہ ہوگی، اتنا ہی معاشرہ مستحکم ہوگا، ریفلیکٹر ہوگا اصل میں فیملی کا سوسائٹی میں، معاشرے میں. لہذا جو نقطہ جس طرف توجہ ہونی چاہیے، جو آج کے دور میں خاص طور پر بہت ہی زیادہ قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت اسلامی کا اصل ہدف کیا ہے. یہ دین، یہ شریعت، یہ احکامات رب کائنات نے کیوں دیے ہیں؟ کیا دین اور شریعت کوئی مصیبت ہے، کوئی زحمت ہے، افیوم ہے معاذ اللہ؟ آج کے دور میں ویسٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں بھی یہ تصور موجود ہے اور بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے کہ شریعت معاذ اللہ ایک زحمت ہے، اور شریعت کی تعلیمات پر عمل کر کے انسان باؤنڈ ہو جاتا ہے، محدود ہو جاتا ہے، لہذا اس کی ذہنی، فکری، عملی رہنمائی نہیں ہو پاتی، لہذا وہ کنویں کا مینڈک بن کے زندگی گزارتا ہے معاذ اللہ. اس پر کبھی آئندہ بات کریں گے. البتہ یہاں تو تصور سمجھنے کی بات ہے کہ شریعت اسلامی، دین اسلام ایک رحمت ہے، اور اس کا اصل ہدف کیا ہے؟ انسان کی جان، مال، عزت، آبرو، دین کا تحفظ، پروٹیکشن. لہذا شریعت اسلامی کی جتنے بھی احکامات ہیں، چاہے اس کا تعلق خاندانی زندگی سے ہو، سیاست سے ہو، معیشت سے ہو، معاشرت سے ہو، اصل ہدف کیا ہے؟ تحفظ، سیکیورٹی دینا، پروٹیکشن دینا. اور یہ سارے کے سارے احکامات دینے والا کون ہے؟ رب کائنات، جو انسانوں کا بنانے والا ہے. تو یہ ذہن میں اپنی نوجوان نسل کے خاص طور پر ہمیں بٹھانا ہوگا یا بٹھانا چاہیے، خاص طور پر اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کے جو نوجوان ہیں، کہ اس دور میں سب سے بڑی نعمت شریعت ہے، شریعت اسلامی ہے، اور شریعت پر عمل کر کے انسان پرسکون زندگی گزار سکتا. جتنا سکون، خاص طور پر انر سیٹسفیکشن جس کو کہتے ہیں، جو سب سے بڑی ایک ریئر چڑیا بن چکی ہے یورپ میں، جو گم ہو چکی ہے ان کی معیشت سے، معاشرت سے، خاندان سے، یہ انر سیٹسفیکشن نامی چیز ختم ہو چکی ہے. لہذا دلیل کے طور پر ایک مثال دی جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. جاپان ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دنیا کا نمبر ون ملک کہا جا سکتا ہے، لیکن خودکشی کرنے والوں کی سب سے بڑی تعداد دنیا میں کہاں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انر سیلف سیٹسفیکشن نامی کوئی چیز نہیں. خودکشی انسان کرتا کب ہے؟ جب مطمئن نہ ہو، اطمینان نہ ہو، سکون نہ مل رہا ہو. تو بالآخر انتہائی درجہ یہ ہے کہ انسان قتل کر لے اپنے آپ کو. تو بہرحال جو نقطہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ شریعت اسلامی رحمت ہے، اور رحمت للعالمین ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اب اگر شریعت رحمت ہے تو یہ احکامات سمجھ میں آئیں گے. ہمارے دین میں اہم ترین حصہ فیملی لائف، خاندانی زندگی. بال ایک تلخ حقیقت جو میں نے پچھلی مرتبہ عرض کی تھی، پھر عرض کر رہا ہوں تاکہ کچھ احساس ضیاع ہو. قافلے کے دل سے احساس ضیاع جاتا رہا کہ اجتماعی سطح پر جو کلیکٹو لیولز کے جو احکامات ہیں، اس میں شریعت اسلامی جہاں میں سیاسی، معاشی اور معاشرتی احکامات دے رہی ہے، سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم اسلام کا موجود ہے، ایک بہت بڑے عرصے تک اس کے مطابق ریاست قائم رہی، ریاستی سطح پر سیاسی، معاشرتی اور معاشی احکامات نافذ العمل تھے. ہماری اپنی کمزوریوں، کوتاہیوں، نافرمانیوں کی وجہ سے ہمارا سیاسی نظام ہم سے چھین لیا گیا. اور اس وقت تلخ حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ایک ملک بھی رول ماڈل کے طور پر ہم پیش نہیں کر سکتے کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ ہے اسلام کا سیاسی خلافت کا نظام، باقاعدہ خلافت کا نظام جہاں امن و امان سکون چین ہو اور برکات دیکھی جا سکتی ہیں، کوئی اس وقت آئیڈیل ملک کہیں پر بھی نہیں. اور 1919 سے لے کر 24 تک کی جو سازشیں ہیں ترکوں اور عربوں کے درمیان جو لڑائیاں کروا کے یہودیوں اور انگریزوں نے، خاص طور پر اس کا پورا نظام ہی ختم کر کے گویا، آج تک آج 2019 سو سال تک گویا مسلمانوں کا کوئی اجتماعی سیاسی نظام ہے ہی نہیں. دوسری تلخ حقیقت، اس وقت پوری دنیا میں کہیں پر بھی رول ماڈل کے طور پر اسلام کا کوئی معاشی نظام بھی نہیں ہے جس کی برکات دیکھی جا سکتی ہوں، دکھائی جا سکتی ہوں. اسی طرح معاشرت کے حوالے سے بھی کوئی بہت اچھی صورتحال تو ہماری نہیں ہے. جشن منایا گیا سعودی عرب میں، سعودی عرب بدل گیا، اور بدلا کیسے؟ خواتین کو گاڑی چلانے یا پردے کے احکامات کے حوالے سے آزادی مل گئی. ناؤ یو آر فری. وہ جو عالمی ایجنڈا ہے دشمنان دین کا کہ عورتوں کو گھروں سے باہر نکالو، اس میں کامیاب ہو گئے. یہاں تک کہ سعودی عربیہ میں بھی باقاعدہ جشن منائے گئے، اور اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھا جا سکتا. تو اب آئیے اس تلخ حقائق کے بعد ذرا غور کیجئے، جڑ اور بنیاد ہمارے دین میں اجتماعی سطح کے حوالے سے خاندانی نظام، فیملی لائف. لہذا سب سے زیادہ زور شریعت اسلامی، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ تحریم، سورہ طلاق، اسی طرح اور بھی کئی صورتیں جس کا ریفرنس دیا جا سکتا ہے، امفیسائز چیز ملے گا آپ کو، اوور امفیسائز کہہ لیجئے، وہ خاندانی نظام پر، فیملی لائف پر، جس کا آغاز جیسے میں نے عرض کیا تھا ایک نکاح کی زندگی سے ہوتا. نکاح کا پاکیزہ بندھن ایک مرد اور ایک عورت کو اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کا وعدہ کرنے کا نام نکاح. لہذا خاندانی نظام میں نظام زندگی، آئلی زندگی چلانے کے لیے اللہ پاک نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا. ایک صاحب ایک طرف توجہ دلا رہے تھے، وہ کلیئر کر دیتا ہوں، ایک مساوات ہے، ایک عدل ہے. تھوڑا سا کنفیوز وہ خود ہو رہے تھے، میں نے تفصیل میں ذرا بات نہیں کی. مساوات انسانی، ایکویلٹی آف دا ہیومن بینگ از اے ڈفرنٹ تھنگ، اور عدل بالکل مختلف چیز ہے، الگ سے ہیں، دونوں چیزیں بالکل مترادف نہیں ہیں. اسلام معاشرتی سطح پر مساوات انسانی کا درس دیتا ہے، بلکہ بنیادی معاشرت میں میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ ہے ہی مساوات، اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہم سب کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم سب کے والدین ایک، لہذا تمام انسان برابر ہیں. اللہ کی نگاہ میں مرد اور عورت ہونے کی حیثیت میں انسانوں میں کوئی تفریق نہیں. جیسے مرد اکاؤنٹیبل ہے اپنے فرائض کے اعتبار سے، اسی طرح عورت بھی اکاؤنٹیبل ہے اپنے فرائض کے اعتبار سے. فرق کب پڑتا ہے؟ جب یہ مرد اور عورت نکاح کے بندھن میں بنتے ہیں تو اب وہ مرد ایک شوہر ہے، یہ عورت اب ایک بیوی ہے. تو شوہر اور بیوی کی حیثیت میں تفریق کیا ہوگی؟ اللہ تعالی نے نظام چلانے کے لیے زیادہ مضبوط، زیادہ قوی، زیادہ مستحکم، سمجھدار، ابھی سمجھدار کا لفظ ہے، بہرحال خواتین کو ذرا سمجھ نہیں آئے گا، لیکن بہرحال سمجھداری مرد میں زیادہ ہے، جذبات کے اعتبار سے عورت زیادہ جذباتی ہوتی ہے. لہذا اللہ پاک نے گھر کا نظام چلانے کے لیے مرد کو سربراہ بنایا. یہ تو بہت اہم آیت مبارکہ قرآن کی، سورۃ النساء آیت نمبر 34 جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، واضح دلیل، اہم ترین دلیل. اللہ پاک فرماتا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے. قوام کا اگر ترجمہ کریں تو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے، آج 21ویں صدی کی عورت کے لیے یہ کڑوی گولی اور نگلنا آسان نہیں ہے، لیکن بہرحال عربی گرامر میں قوام کہتے ہیں حاکم کو، حکومت کرنے والا، سربراہ. اس کو ڈائلوٹ کیا ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے، نگران ہے، محافظ ہے، آپ کے جیسے مینیجر ہوتا ہے مینیج کرنے کا، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، سمجھا جا سکتا ہے مینیج کرنا بھی، مینیجر بھی ہے گھر کا، محافظ بھی وہی ہے، لیکن قوام ہے، قوام سربراہ خاندان اللہ پاک نے مرد کو بنایا. اور دو دلائل دیے بڑے زوردار، کیوں؟ بما فضل اللہ بعضہم علی بعض، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو یہاں پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی ماننی پڑے گی. اللہ سبحانہ وتعالی نے سربراہ خاندان کے طور پر مرد کو سربراہ بنایا، اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ بھی ابھی ہمارے سامنے آ جائیں گی. لیکن دلیل نمبر ایک یہ ہے کہ بما فضل اللہ بعضہم علی بعض، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر. اور دوسری دلیل وبما انفقوا من اموالہم، اور سربراہ خاندان بڑا اس لیے بنایا کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے، لہذا سربراہ خاندان کی خود بخود ذمہ داری واضح ہو گئی اس آیت مبارکہ میں. نمبر ایک، گھر کا نظام صحیح طور پر شریعت اسلامی کے مطابق چلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ فضیلت تو دی ہے، فضیلت کی اصل بنیاد کیا ہے؟ ایک ہے ریاست کی سطح پر احکامات، ریاست اسلامی کا سربراہ ہے، اس کی ذمہ داریاں ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ کبھی آئندہ بات کریں گے. ریاست مدینہ کا تصور دینے والے کر کیا رہے ہیں، لیکن بہرحال ایک ریاست وہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، جس میں اللہ پاک نے ہم کو فضیلت دی ہے اور گھر کا سربراہ بنایا. تو سربراہ خاندان کے حوالے سے دو اہم دلائل، اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے اور خرچ کرتے ہیں، لہذا بیوی بچوں کا نان نفقہ فراہم کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، فرض ہے، واجب ہے. کہ جب ایک مرد ایک بیوی کو ایک عورت کو مہر کی ادائیگی کے وعدے کے ساتھ یا ادائیگی کے ساتھ قبول کرتا، تو اب پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ تمام تر ذمہ داری، عورت کی تمام تر ذمہ داری مرد پر ہے. وہ عورت جو اپنے باپ کے گھر رہتی تھی تو باپ کی ذمہ داری تھی اس کی تمام ضروریات کو فراہم کرنا، تعلیم تربیت رزق فراہم کرنا، ساری باپ کی ذمہ داری تھی. جب نکاح ہو کر شوہر کے پاس آ گئی تو اب شوہر کی ذمہ داری ہے. یہ عورت کو فضیلت دی گئی ہے، سمجھنے کی بات ہے، اس کو باؤنڈ نہیں کر دیا معاذ اللہ، محتاج نہیں بنا دیا معاذ اللہ، قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے. اور حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے کس کو دیا؟ مرد کو دیا. لہذا سربراہ خاندان کی پہلی ذمہ داری مہر کی ادائیگی یا اس کا وعدہ، نکاح میں شرط لازم مہر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو فضیلت دی ہے، اس کو عزت دی ہے، اس کا سب سے بڑا ذریعہ پیسہ دو، اس کو مہر دو. اور مہر نکاح کے وقت اگر مہر کی ادائیگی کی نیت نہیں ہے، خدا نہ خواستہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک رحمت اللہ علیہ یہ نکاح ہی نہیں ہوا، نکاح کے موقع پر مہر کی ادائیگی چاہے مہر معجل ہو یا معجل فوری طور پر ادا کر دیا جائے تو افضل ہے، ورنہ بعد میں دیا جائے، یہ شرط ہے، لازمی شرط ہے نکاح کی. اسی طرح سربراہ خاندان کی ایک اور ذمہ داری جو اس سے بھی زیادہ کٹن ہے، یہ ذمہ داری تو سبھی ادا کرتے ہیں، مسلمان ہو یا کافر ہو، ایون جانور بھی ادا کرتے ہیں. چھوٹی سی چڑیا کو دیکھ لیجئے، گرمی میں، شدید گرمی میں انڈوں پر بیٹھی ہوگی، اور جب انڈوں سے بچے نکلیں گے کیسے ان کی سیکیورٹی دیتی ہے، سانپ سے اڑ جاتی ہیں ایک چڑیا، اپنی جان پر کھیل کر چڑا اور چڑی اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے سانپ سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اس کے کئی مناظر دیکھے جا سکتے ہیں. تو گویا بچوں کی سیکیورٹی یا گھر والوں کی سیکیورٹی دینا یہ سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے، دیگر چیزوں میں بھی، دیگر جانوروں میں بھی ہے. اصل ذمہ داری کیا ہے جس کی طرف کوتاہی نظر آتی ہے؟ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ پاک نے اس کی طرف توجہ دلائی، بہت اہم. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. ذرا اس کو اپنے پر سوار کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو تاری کیجئے اپنے پر. خدا نہ خواستہ ہماری اولاد، ہماری بیوی بچے جن سے ہم شدید محبت کرتے ہیں، جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں. خدا نہ خواستہ. تھوڑی دیر کے لیے محسوس ہوتا ہے، گھبرا جائے انسان، کیونکہ اس بیوی اور بچے سے ایک شدید محبت رکھی ہے رب کائنات نے. بچوں کو مچھر نہ کاٹ لے، سیکیورٹی گارڈ رکھا ہوا ہے، اسکول لے جانے آ جانا آنے کا پورا نظام ہے، ہر نعمت دنیا کی ہر نعمت فراہم کرنے پر تلے ہوئے ہیں اپنی اولاد کے لیے. لیکن یہ اولاد اگر خدا نہ خواستہ پوری کی پوری جہنم میں چلی گئی خدا نہ خواستہ، کتنا بڑا نقصان. اور جس طرف توجہ دلانی ہے، بہرحال ہے بڑی حساس ہے لیکن بہرحال ضروری ہے. اس ممبر سے بھی اگر توجہ نہیں دلائی گئی تو کہاں سے دلائی جائے گی؟ ہماری میجورٹی وہ ہے کہ جو اپنی بیوی بچوں کی بنیادی ضروریات زندگی فراہم کرنے کے لیے اپنی عاقبت داؤں پر لگائے ہوئے ہیں، بلکہ اور کھلا لفظ اگر بول دیا جائے تو اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں. نہ نمازوں کی پرواہ، نہ اوقات کار کا تعین. اسی طرح سب سے خطرناک چیز جو اس وقت معاشرے میں نظر آتی ہے وہ حرام خوری ہے. حرام خور چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، سوال کر لیجئے کہ حرام خوری کیوں کر رہے ہو، حرام مال کیوں کما رہے ہو، جبکہ تمہیں پتا ہے کہ یہ حرام کما کر خود بھی اپنے گھر والوں سمیت جہنم میں جا سکتے ہو. ان کی میجورٹی کا جواب کیا ہوگا؟ یہ کیس اسٹڈی کے طور پر کر لیجئے گا. رشوت لینے والے، کرپشن کرنے والے، دھوکہ دینے والے، ناجائز ملاوٹ کرنے والے، جو بھی کر رہے ہیں، بہت ساری اس کی قسمیں ہم سب جانتے ہیں. چاہے زبان سے جواب دے نہ دے، اپنے عمل سے بتا رہے ہوں گے بیوی بچوں کے لیے ان کی فیسیں ادا کرنی ہے، ان کی یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، گھر بنانا ہے. یہ کھپا ہوا ایک بندہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، بدبخت ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت برباد کر رہا. لہذا قو انفسکم، سب سے پہلی چیز بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے فرائض پہچانو. وہ اہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب یہ جہنم کی آگ ہے کیا؟ سب سے پہلے ذہن میں تازہ کیجیے، رب کا کلام ہے یہ، کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، کسی بڑے اسکالر یورپین اسکالر نے لکھ دیا، پتہ نہیں کس دھن میں لکھا، پی کے لکھا، شراب کے نشے میں لکھا، جیسے لکھا لکھ دیا. اس پر تو ایسا ایمان رکھتے ہیں، اللہ اللہ 100% درست لکھا اس نے، لکھا تو اس نے صحیح لکھا ہوگا، چاہے نشے میں لکھا یا پتہ نہیں ہوش میں تھا نہیں. اللہ کے کلام کے بارے میں ہمارا کیا تصور ہے؟ اس لیے توجہ دلانا، رب کائنات کا کلام ہے، اس میں ایک لفظ بھی غلط ہو ہی نہیں سکتا. رب کائنات کیا فرما رہا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. آگ بھی کیسی، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. پتھر کی آگ دیکھی ہے کبھی؟ کبھی گندک کو جلتے ہوئے دیکھا ہو تو اندازہ ہو جائے گا. آگ تو آگ ہوتی ہے، اس کا ٹیمپریچر کتنا ہو جلا دیتی ہے، لیکن پتھر کی آگ میں جو شدت بیان کی گئی ہے، وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن وقود، جو اس کو ٹیمپریچر بڑھائے گا، بھڑکائے گا، وہ یا تو انسان ہوں گے یا پتھر ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہ ایسی آگ ہیں کہ اس پر بڑے تلخ، بڑے تم خو، سخت دل والے فرشتے مامور ہیں، جن کے دلوں میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں حکم دیتا یا انہیں حکم دیا جاتا. تو سربراہ خاندان کی ذمہ داری کے حوالے سے ذرا جائزہ لیجئے، کیا ہم نے اپنے گھر میں شریعت اسلامی کے نفاذ کی کوشش کی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شریعت اسلامی نافذ کر دیے نہیں، تقریر سن کے گئے اور اعلان کر دیا گھر میں شریعت نافذ ہو گئی، جس کو رہنا ہے رہو نہیں رہنا جاؤ، معاذ اللہ یہ مقصد نہیں ہے، ہرگز مقصد نہیں ہے، خدا نہ خواستہ. اگر شریعت اسلامی کا نفاذ کی کوشش کر رہے ہیں، ذہن سازی کر رہے ہیں، لوگوں کو شریعت اسلامی کی برکات بتا رہے ہیں، حلال روزی کی برکات، پردے کے احکامات کی برکات، نماز روزے کی برکات، یہ ذہن سازی تو کریں. اور سب سے پہلے اپنی بیوی اور بچوں پر، جہاں ہمارا اختیار بھی الحمدللہ، کریں گے انشاءاللہ کوشش. اللہ پاک ہم سب کو اس کی کم از کم اس کی تو توفیق عطا فرمائے کہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر لے کے جائیں. اور اس کے لیے حلال روزی، آغاز ہوگا حلال روزی سے. پودے میں جو پانی ڈالا جا رہا ہے، اگر وہی انفیکٹڈ ہے، حرام کا ہے، زہریلا ہے، تو پودا کتنا ہی فلورش کر جائے، اندر زہر ہوگا اس کے. زہریلی سبزیاں تو کراچی والے کھاتے ہی رہتے ہیں، کوئی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. ادرک کو انالائز کیا تو زہر بھرا ہوا ہے، زہریلا ادرک، کیونکہ اس کو جو پانی ڈالا گیا تھا وہ کیمیکلی انفیکٹڈ تھا، زہریلا تھا. لہذا ادرک تو بہترین ہے، کلر کا بھی خوبصورت ہے، لیکن اندر زہر. ایسے ہی ذرا تلخ حقیقت بتا رہا ہوں، اپنے تعلیمی نظام پر غور کر لیجئے، کیا پڑھا رہے ہیں بچوں کو، کہاں سے پڑھا رہے ہیں، کتنے پیسے دے کر پڑھا رہے ہیں. اپنے بجٹ میں ذرا بچوں کی فیسوں کا بھی ذرا جائزہ لیجئے نا، چار پانچ بچے اللہ پاک نے عطا فرمائے، سارے اسکول کالج یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، تو سیلری کا یا انکم کا کتنے پرسنٹ ہم فیس ادا کرنے میں لگا رہے ہیں، اور فیس دے کر 20-30% آف اور انکم پڑھا کیا رہے ہیں، حاصل کیا ہے، تربیت بھی ہو رہی ہے نہیں. یا اپنے بچے بچیوں کو ہم پیسہ کمانے کی مشین بنا رہے ہیں، اعلیٰ ڈگری اس لیے دلا جائے تاکہ عزت کے ساتھ پیسہ کمائے. اس میں کوئی حرج نہیں کہ عزت کے ساتھ حلال روزی کمانے کے لیے اعلیٰ تعلیم دلائی جائے، مقصود ہے. لیکن اگر یہی مقصود ہو گیا تو اصل محنت اور مشقت کہاں لگائی، دنیا بھی کہہ رہی ہے اس کے لیے، اور آخرت، آخرت کے بعد کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی، اگر ہدف ہی نہیں رہا تو وہ ہدف ہی نہ ہو تو ٹارگٹ کو اچیو کیسے کریں گے. لہذا پہلی بات آج جس پہ میں نے بہت زیادہ زور دیا، سربراہ خاندان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے اور گھر میں کم از کم ایک چھوٹا سا ماحول بنانے کی کوشش کریں. آخری میں ٹپس میں لے لیجئے کرنے کا کام کیا ہے. سب سے پہلے غور کیجئے، اللہ پاک نے یہ بیوی اور اولاد کو ہماری کسٹڈی میں دیا، رعیت بنایا. حدیث مبارکہ مسلم شریف کی، کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک رائی ہے، نگہبان ہے، چرواہ ہے. وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک سے سوال ہوگا، مسئول ہے، اکاؤنٹبل ہے، کوشچنبل ہے، رعیتی اپنی رعایا کے بارے میں. اور رعایا میں سب سے پہلے آپ کی بیوی اور بچے، اس پر اللہ کا دین نافذ کرنا، شریعت نافذ کرنا ذمہ داری ہے. لہذا اگلا سوال خود بخود بنتا ہے کہ کریں کیا، ہم تو صبح سے لے کر شام تک آفس میں ہیں، بزنس میں، گھر کا ماحول. گھر کا ماحول پاکیزہ بنانا مرد کی ذمہ داری ہے. لہذا نمبر ون، جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں ان کے لیے ذرا آسان ہے نسبتاً، جو کر چکے ہیں. بہرحال شادی کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیے کہ عورت جس سے نکاح کیا جا رہا ہے وہ دیندار ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معیار بیان کیا، لوگ شادی کرتے ہیں پیسے کے لیے، خوبصورتی کے لیے، خاندان کے لیے. تمہاری پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ دیندار عورت ہو. خیر المتاع الدنیا المرأة الصالحة، اس دنیا کی سب سے بہترین متاع ایک نیک بیوی. چار چیزیں ایسی ہیں جس کو مل جائے وہ خوش نصیب ترین انسان ہے. ایک ایسی زبان جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، ایک ایسا دل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہو، ایک ایسا جسم جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر شاکر ہو، صابر ہو، اطاعت کرنے والا ہو، اور ایک نیک اور صالح بیوی جو اطاعت گزار ہو، وفادار ہو اور شریعت کے احکامات پر عمل کرنے والی ہو. یہ ہے وہ سٹینڈرڈ، وہ معیارات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا. لہذا نکاح کرتے وقت خاندان کو دیکھا جائے، کس خاندان میں نکاح کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کا، بیٹی کا یا اپنا. اگر دینداری ہے تو انشاءاللہ آئندہ نسلیں محفوظ، رب نے چاہا تو. اسی طرح اب گھر والوں کی ذہن سازی کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ لہذا ایک کھانا ضرور اپنے گھر والوں کے ساتھ کھائیے، کاؤنسلنگ کیجئے، دوستی کیجئے، بات کیجئے. ہمارے پاس اپنی بیوی بچوں کے لیے اکثر و بیشتر ٹائم ہی نہیں. جن کے لیے محنت مشقت کر رہے ہیں، ان کی ضروریات کے لیے کھپا رہے ہیں اپنے آپ کو، ان کے لیے ٹائم نہیں. اپنی ٹائم مینجمنٹ کے اعتبار سے ایک بہترین گھنٹہ، 1 hour in 24 hours اپنی بیوی بچوں کو دیجئے. دینا پڑے گا، فجر کے بعد نہیں، عشاء کے بعد، لیکن بہرحال بیٹھی اپنے گھر والوں کے ساتھ ناشتہ کیجئے گھر والوں کے ساتھ، یا بہتر ہے کہ عشاء کا کھانا، رات کا کھانا کم از کم گھر والوں کے ساتھ کھائیے، اور گفتگو کیجئے، کاؤنسلنگ کیجئے. بہتر یہ کہ بچوں کو انوالو کریں، کوئی آیت مبارکہ سنائے، کوئی حدیث سنائے، کوئی صحابی کا کوئی قول سنائے، کوئی صحابیات کے واقعات سنائے. 5 منٹ ڈیلی، روزانہ صرف 5 منٹ یہ کام کر کے دیکھیے، اللہ نے چاہا تو گھر میں ایک ماحول بننا شروع ہوگا. اور دوسری ٹپ آپ کو دے رہا ہوں جو تلخ ہے، زیادہ مشکل ہے بلکہ یوں کہہ لیجئے، اس اسکرین سے جان چھڑائیے خدا کے واسطے. اپنی نہیں چھوٹتی تو گھر والوں کے کیسے چھڑائیں؟ یہ 7 inch کی یا 70 inch کی اسکرین ہمارے رگ و پے میں پیک وجود میں اتر چکی ہے. آج تجزیہ کرنے والے بتا چکے ہیں کہ اس اسکرین کی وجہ سے خاندان برباد ہو رہے ہیں. طلاق کا ایک بہت بڑا کی وجہ یہ موبائل ہے، موبائل کا استعمال ہے، مس یوز ہے. طلاقیں واقع ہو رہی ہیں گھر والوں میں، میاں بیوی میں. کامیاب ہو گیا شیطان اگر ایک طلاق ہو گئی، کامیابی کا جشن مناتا ہے شیطان. جب ایک چیلا آ کر بتاتا ہے اسے کہ آج میں نے فلاں خاندان میں طلاق کروا دی، شیطان کھڑے ہو کر اس کو گلے سے لگاتا ہے، تو نے میری نیابت کا حق ادا کیا ہے، آدم کی اولاد کو برباد کرنے کا قسم قسم کھا کر آیا ہے وہ. فبعزتی کا لغوی انو مجمعین، اے اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم ان سب کو گمراہ کروں گا، برباد کر کے رکھ دوں گا. لہذا بربادی کا آغاز ہوتا ہے جب کسی خاندان میں طلاق ہوتی ہے. اللہ کا عرش غصے سے کانپتا ہے، اندازہ لگا سکتے ہیں آپ. شیطان جشن مناتا ہے، اور رب کائنات کو سب سے زیادہ ناپسند جو چیز ہے وہ طلاق ہے. لہذا اسکرین چاہے جیسے میں نے عرض کیا 7 inch کی ہو یا 70، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ ہے ہی نجس، معاذ اللہ. اس کا پوزیٹو بہتر استعمال بھی کیا جا سکتا اور کیا جا رہا ہے، لیکن ذرا اپنے 24 hours میں ذرا خود تجزیہ کر لیجئے، آپ کتنا پوزیٹو استعمال کرتے ہیں، کتنا وقت ضائع کرتے ہیں، قیمتی وقت. میں اپنے بارے میں بھی سوچ رہا تھا کہ بارہ تقریر تو کرنی ہے، ذرا اپنا بھی تو جائزہ لو. ایک ہی علاج ہے، سادہ فون لے لیجئے، مسئلہ حل ہو جائے گا. اور بہت سارے اللہ والوں کے پاس اب سادہ فون ہے، وہ اسٹیٹس سمبل ہی ٹھیک. آئی فون ایک اسٹیٹس سمبل ہے، جتنا مہنگا ہوگا اتنا اوہ بڑے امیر آدمی ہے، لیکن وہ سادہ فون یقین کیجئے وہ بھی ضرورت کے تحت رکھیں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اپنے گھر کا ماحول پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی کچھ شوہر کی ذمہ داریوں پر بات ہوئی ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے کچھ خواتین یا عورتوں سے متعلق بات کر لیں گے، بیوی کی کیا ذمہ داریاں ہیں، خاص طور پر کیا فرائض ہیں ان کے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.